الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، انسان کی زینت بندے کی زینت بندگی میں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جو زندگی بے بندگی کے ساتھ ہوگی وہ شرمندگی کا ذریعہ ہوگی۔ تو ہماری زینت بندگی میں ہے، اور بندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادت و اطاعت کا کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ معصیت گناہوں سے بچنا کہلاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں بندہ پورے طور پہ کامیاب رہے، عبادت پورے طور پہ کرتا رہے، معصیت سے ہر دم بچتا رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹونک عطا فرمائی ہے۔ دو محرک اور دو ٹونک، دو پاور اللہ نے دیا ہے۔ ایک کو محبت الہی کہتے ہیں اور دوسرے کو خوف الہی کہتے ہیں۔ محبت الہی کی بنا پر اللہ کے ہر امر پر چلنا، ہر باتوں کو ماننا، اس کے ہر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی ہر عبادت کو کرنا خوف کی بنا پر، یا گناہوں سے بچنا خوف کی بنا پر ہوتا ہے۔ خلاصہ، ہماری زینت بندگی میں ہے، اور بندگی کے اللہ نے دو حصے بنائے ہیں۔ اس میں دوسرا حصہ معصیت اور گناہ ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ معصیت کا دو تعلق ہے، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کے مقابلے میں باطنی گناہ زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی براہ راست اس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں۔ تو ایسے گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے۔ ایسا گناہ، ایسی نافرمانی کہ ہوتی تو ہم سے ہے مگر اس کا اثر دوسرے انسان تک پہنچتا ہے، دوسرے انسان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جو گناہ حقوق اللہ ہیں، جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثال کے طور پہ شراب کا پی لینا، نگاہوں سے غلط دیکھ لینا، اور بھی کچھ گناہ ہیں، تو کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی، اپنے معاشرے اور اپنے ماحول پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہم ظاہری گناہوں کو تو گناہ سمجھتے ہیں، باطنی گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ گناہ کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ان میں بہت سارے گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، یا تو ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھیے، جس طرح ظاہری گناہ کے مقابلے میں باطنی گناہ جتنا زیادہ خطرناک ہے، اسی طرح حقوق اللہ والے گناہ کے مقابلے میں حقوق العباد والے گناہ اتنا ہی خطرناک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، سچے دل سے ندامت کے ساتھ گناہ کے چھوڑنے کے ارادے کے ساتھ آپ نے توبہ کر لیا، آنسو کے قطرے بہا دیے، وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ شراب کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ، اور بھی بہت سارے اس قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن بندے سے تعلق اگر کسی گناہ کا ہے، وہ گناہ ایسا کہ جس کا نقصان، جس کا اثر کسی بندے تک پہنچا، ہم ہزار توبہ کرتے رہیں، ہزار آنسو بہاتے رہیں، ہزار حج عمرہ کرتے رہیں، اس وقت تک ہمارا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ آسان، اور وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العبد سے ہے، اس کا معاملہ بڑا سنگین کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، اعتکاف کریں، طواف کریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا پہاڑ جمع کر لیں، لیکن اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، تو جب تک کہ اس بندے سے ہم نے معافی تلافی نہیں کر لیا، اس کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا، اس وقت تک وہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ نکالیے کہ تمام گناہوں میں وہ گناہ کہ جس کا تعلق حقوق العبد سے ہے، وہ گناہ سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ پھر بندوں سے متعلق جو گناہ ہیں، اس گناہ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے، کسی کا مال ہمارے ذمے ہے، کسی کا پیسہ ہمارے ذمے ہے، کسی کا قرض ہمارے ذمے ہے، وراثت ہمارے ذمے ہے، کسی کا بھی کوئی مالی حق ہمارے اوپر ہے اور ہم ادا نہیں کرتے اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔ اور ایک وہ گناہ ہے کہ جس کا تعلق، سب سے سنگین گناہ، جس کا تعلق ہماری ذات اور ہماری زبان سے ہے۔ عام طور پر معاشرے کی خرابی، دل آزاری، دل شکنی، ظلم و زیادتی، کسی کے دل کو دکھانا، عام طور پر اس گناہ کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ اسی بنیاد پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کے جسم ظاہر سے، اللہ نے جو جسم ظاہر بنایا ہے، یہ جتنے بھی جسم ظاہر ہیں، انسان کے ہر جسم ظاہر کے ہر عضو سے، ہر انگ اور ہر حصے سے ایک ایک گناہ متعلق ہے۔ آنکھ سے زیادہ بدنگاہی کا، کان سے غلط سننے کا، ہاتھ سے ظلم کرنے کا، پاؤں سے غلط جگہ پہ چل کر جانے کا، انگلی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ فرماتے ہیں جسم کے جتنے اعضا ہیں، ان تمام اعضا میں سے انسان اپنے ہر عضو سے ایک گناہ کر سکتا ہے، یا ایک طرح کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر ہمارے جسم میں جو زبان ہے، یہ زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس سے انسان کے کم سے کم 20 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک عضو ہے، چھوٹا سا عضو ہے ہماری زبان، چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس زبان سے انسان 20 قسم کی آفتوں میں، 20 قسم کے نقصان میں، 20 قسم کے عذاب میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اسی زبان سے انسان کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی پہ تہمت لگاتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی کو گالی دیتا ہے، اسی زبان سے انسان اپنی ہیٹھی اور بڑائی بیان کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی کی توہین کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کسی کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں انسانی وجود سے، انسانی بدن سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان تمام تر گناہوں میں سب سے زیادہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ زبان سے کرتا ہے مگر کبھی اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس زبان سے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. جبکہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زبان جس نعمت کی شکل میں جس بڑی نعمت کی شکل میں اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، انسان تنہائی میں بیٹھ کر اگر پروردگار کی اس بڑی نعمت پہ غور کرے اور پھر اس بات کو سوچے کہ اگر وہ اللہ ہماری زبان کی نعمت کو اگر چھین لے تو ہماری زندگی دھوبر اور مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ اسی زبان سے انسان چیزوں کا ذائقہ اور چیزوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، اسی زبان سے انسان اپنی بات دوسروں سے کہہ سکتا ہے. اسی زبان کو دیکھیں کہ انسان زبان سے تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، لبیک پڑھ سکتا ہے، تو زبان سے نامعلوم کتنے خیر کے کام کر سکتا ہے. اور اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت عطا فرمائی کہ انسان کی زبان چلتی ہے، بار بار چلتی ہے، جو مشین بار بار چلتی ہے اسے گریس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کچھ نہ کچھ رطوبت کی ضرورت پڑتی ہے. رب کریم نے کرم کیا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ اپنی زبان سے بولتا رہے تو اسے زبان کی تکلیف تک نہ ہو. تو پروردگار نے قدرتی طور پر اٹومیٹک انداز میں اللہ نے ہماری زبان پر تھوک کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے جس سے ہماری زبان ہر دم تر رہتی ہے. اگر زبان تر نہ رہتی، زبان خشک ہو جاتی، تو بولتے بولتے ہماری زبان الٹپ ہوتی، مرتی، دانتوں کے درمیان آتی اور ہماری زبان کٹ جاتی. مگر رب کریم نے کہا میرا بندہ میں نے زبان ایک نعمت کی شکل میں دیا ہے، تیری زبان کو نقصان پہنچنے نہ پائے، 32 دانت کے درمیان رہتے ہوئے تیری زبان کٹنے نہ پائے. اس کے لیے اللہ نے نعمت کے طور پہ انتظام کیا کہ پانی کا ایک چشمہ اس زبان کے اوپر جاری فرما دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان سخت سے سخت لقمہ لیتا ہے تو زبان کی تراوٹ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا لقمہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں بندے خدا اگر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان کی نعمت پہ غور کرے اور پھر یہ سوچے کہ جس اللہ نے ہمیں زبان کی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور زبان کی حفاظت فرمائی ہے، اگر زبان کی معصیت اور گناہ پر اگر اللہ ہماری زبان سے صرف اتنی سزا دے کہ زبان کی رطوبت کو اگر ختم کر دے، زبان کی تری کو اگر اللہ ختم کر دے تو میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. مگر وہ رب کریم کرم کا معاملہ کرتے ہوئے، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے زبان کی 20 آفتوں اور زبان کی 20 قسم کے گناہوں اور زبان کے 20 قسم کی خطاؤں کے باوجود وہ اللہ ہر پل ہر دم ہماری زبان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. یہ زبان سے انسان کسی کی دل آزاری کرتا ہے، دل کو دکھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کسی کی تہمت لگاتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کے ٹھٹھے لگا دیتا ہے، کسی کے مذاق اڑاتا ہے، اپنی بڑائی ذکر کرتا ہے. نہیں معلوم چند لمحوں میں انسان اپنی زبان سے بیٹھے بیٹھے گھر پر ہر جگہ نہ معلوم کیسے کیسے گناہ مبتلا ہوتا رہتا ہے. اسی لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے آقا، مجھے خوف ہے، میں نجات چاہتا ہوں، مجھے نجات کیسے ملے گی، نجات کا راستہ بتا دیجئے. حضرت عقبہ نے فرمایا کہ مجھے نجات کا راستہ بتا دیجئے. کیا ہے نجات؟ ہو سکے آپ یہ فرماتے نجات یہ ہے کہ پورے سال اعتکاف میں بیٹھے رہو، نجات یہ ہے کہ ہر دم تلاوت کرتے رہو، نجات یہ ہے کہ ہر دم نماز پڑھتے رہو، سجدہ کرتے رہو. لیکن آپ نے جو نجات کا راستہ بنیادی طور پہ بیان فرمایا، آپ نے تین باتیں فرمائی. اگر نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک. اے عقبہ، اگر نجات چاہتے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. آپ دیکھیے ذرا، یہاں پر گویا ہلاکت آتی ہے زبان سے، تباہی آتی ہے زبان سے، انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں زبان سے، نیکیوں پر ملنے والے انوارات یہ چھن جاتے ہیں انسان کی زبان سے. آپ نے فرمایا اگر نیکیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اجر و ثواب کو باقی رکھنا چاہتے ہو، انوار کو باقی رکھنا چاہتے ہو، ان سے نجات اگر چاہتے ہو تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو تم کنٹرول میں رکھو، اپنے اختیار میں رکھو. اپنی زبان سے تم کیا بولتے ہو، بولنے سے پہلے ذرا سوچا کرو. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو نہیں معلوم کسی تیسرے کا جب تذکرہ آتا ہے تو یا تو شروع سے ہی کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. یا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی, حکیم امت تھے, وہ فرماتے ہیں کبھی تیسرے کا تذکرہ اچھائیوں سے ہوتا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا نیک آدمی, لیکن اس میں یہ بھی ہے, فرماتے ہیں ابتدا ہوئی ہے حسن سے اور انتہا ہوئی ہے مذمت کے ساتھ. فرماتے ہیں جو تم نے ابتدا کی ہے, بڑا اچھا آدمی, بڑا اچھا آدمی, بڑا عجیب انداز ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں جب تک تم اس کے بارے میں تعریف کرتے رہے, اس کی اچھائی بیان کرتے رہے, کل قیامت کے میدان میں پروردگار نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے تم نے فلاں بندے کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کیسے کہی, دلیل لاؤ. اللہ تمہاری تعریف پر, اس کے بارے میں اچھے جملہ کہنے پر اللہ تم سے کوئی دلیل نہیں مانگے گا. لیکن جب تم کسی کی غیبت کر لیتے ہو آخری جملے میں, آخری بات میں کہہ دیتے ہو مگر بندہ فلاں ایسا ہے, تو اللہ قیامت کے دن تم سے دلیل مانگے گا کہ تم نے اپنی زبان سے میرے بندے کی غیبت کی ہے, میرے بندے کی تہمت لگائی ہے, میرے دل بندے کے بارے میں ایسا کہا ہے, میرا بندہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے, تم دلیل تو لے کر آؤ. اس لیے حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے, بہتر تو یہ ہے کہ آدمی آپس میں بیٹھے تو آپس کی ہی بات کرے, کسی تیسرے کی بات ہی نہ کرے, اور اگر کسی تیسرے کی بات کرتا ہے تو پیارے آپ کا کس مختصر سے جملے کو یاد رکھے, عملی کا لئی کا لسانک, کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, دھیان رکھو. اللہ اکبر. جنید بغدادی کا ابتدائی زمانہ تھا تو ان کے دروازے کے سامنے سے ایک جوان ہٹھا کھٹا فقیر گزرا, سائل گزرا, اس نے صدا لگائی, اس کو فقیری تو دے دی انہوں نے, بھیک تو دے دیا. اندر آئے, کسی سے ملاقات ہی, کہ دیکھو نا کیسا یہ جوان بچہ ہے, بھیک مانگ رہا ہے, شرم بھی نہیں آتی اس کو, ایک زبان کی خطا. جنید بغدادی رحمت اللہ نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور تشت لے کر آیا, ایک خانچہ لے کر آیا, خنچہ لے کر آیا, اور بہت ہی اوپر سے کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے, اور یہ کہا کہ آپ کو کسی نے ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے. جیسے ہی جنید بغدادی, یہ ان کا ابتدائی زمانہ تھا, جیسے ہی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا کپڑا ہٹایا تو اس میں دیکھا کہ چھوٹا سا سور کا مرا ہوا بچہ ہے, خنزیر کا مرا ہوا بچہ ہے. ایک دم سے جنید بغدادی کا پارا چڑھ گیا, جلال آ گیا, غصہ آ گیا, اور کہا کہ یہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو, میری توہین کرنے کے لیے آئے ہو. تو اب اس نے بھی جلال دکھایا اور کہا نہیں نہیں, یہ تو آپ ہی کا ہے اور آپ کو لینا پڑے گا. حضرت نے فرمایا کہ مردار وہ بھی خنزیر, یہ میں کیا کروں گا لے کر کے؟ کہا نہیں, آپ کو لینا پڑے گا, کھانا پڑے گا. اور ان کا تیش بڑھا, ارے مجھے کھانے کی بات کرتے ہو, کھانے کی بات کرتے ہو. تو پھر اس نے کہا اچھا, اس کے کھانے سے آپ کو شرم آتی ہے, اور آج دن میں آپ نے ایک بھائی کی غیبت کر کے حرام مردہ کھائے ہیں, اس میں شرم نہیں آئی؟ ایک بھائی کی غیبت کر کے آپ نے مردہ کھایا, اس میں آپ کو شرم نہیں آئی؟ جنید بغدادی کی آنکھ کھل گئی, گھبرا گئے. پتا چلا کہ انسان جب اپنی زبان سے کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے, یہ غیبت کرنا گویا مردار کھانے کی طرح ہے. حدیث قرآن کریم میں بھی کہا گیا, تو مردار کھانے کی طرح ہے میرے دوستو. آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ غیبت, اپنے کسی بھی بھائی, کسی بھی انسان کے عیب کو بیان کرنا جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. ہاں, کوئی ایسا عیب جس کا تعلق ہم سے ہے, ہمارا کوئی پیسہ لیے ہوا ہے, نہیں دے رہا ہے, ہم کو کسی نے بلا وجہ ذلیل کر دیا, ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ذاتی عیب جس کا تعلق ہم سے بالکل نہیں ہے, اس کا وہ اپنا ذاتی عیب ہے, اس ذاتی عیب کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں, فقہ نے لکھا کہ کوئی ایسا گناہ جو بالکل عام ہو جائے, ایسا گناہ جو مجاہر ہو جائے, الگ اعلانیہ ہو جائے, ہر طرف پھیل جائے, اس کو اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ غیبت میں نہیں. لیکن کسی بندے انسان کا ذاتی عیب جو پوشیدہ ہے, اس عیب کو بیان کرنا, یہ غیبت میں شامل ہے. ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ سوچے ذرا کہ اپنی زبان سے انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے. کیا فائدہ ہے اس غیبت سے؟ کیا فائدہ ہے کسی کے عیب کو بیان کرنے سے؟ کیا فائدہ ہے کسی انسان کے عیب کو دوسروں تک پہنچانے سے؟ وہ پاک پروردگار کی ایک شان ہے, شان ستاری, کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب کو دیکھ کر اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا بلکہ پردہ پوشی کرتا ہے, تو پروردگار کے یہاں اس کا صلہ, اس کا بدلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اس کے سارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیں گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہوں,
اگر ہم یہ چاہتے ہوں. حضرت تھانوی تو حکیم الامت تھے, فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ایک عیب کو جان لیا تو ہر انسان سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں, بار بار تذکرہ کرتے ہیں, اور اپنے 100 عیب کو جانتے ہیں, اپنے بارے میں اپنے اندر 100 عیب اور 100 گناہ کو جانتے ہیں, مگر کبھی بھی ہم اپنے عیب کو دوسروں سے نہیں ظاہر کرتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر انصاف اسی کا نام ہے تو جیسے دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتے ہو اپنے گناہوں کو تو ظاہر کرو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ذرا حقوق العباد میں جو سب سے خطرناک اور سب سے اہم گناہ ہے جس کا تعلق انسان کی زبان اور غیبت سے ہے, ہمیں اپنے آپ کو غیبت کے گناہوں سے بچانا چاہیے. اور دوسرا گناہ جس کا تعلق ذہن و دماغ سے ہے وہ ہے بدگمانی. بدگمانی یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے بدگمان ہو جاتے ہیں, فلاں ایسا, فلاں ایسا, فلاں یوں, فلاں تم, فلاں یہ کرتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے, اس کے چہرے سے نہیں نظر آتا کہ روزہ رکھتا ہو. بدگمانی, یہ بدگمانی اللہ کو پسند نہیں ہے. عجیب بات ہے, انسان اپنے اندر 100 عیب کو دیکھتا ہے, اپنے آپ سے حسن ظن رکھتا ہے, اپنے اندر 100 عیب دیکھ رہا ہے مگر حسن ظن رکھتا ہے, اور دوسرے میں ایک عیب نظر آ گیا تو اس سے بدظن ہو جاتا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے, جہاں سالکین کی باتیں انہوں نے کی ہیں, کہ عام طور پر سالکین میں یہ مرض جلدی آتا ہے کہ اپنے سے خوشگمان ہونے لگتا ہے اور دوسروں سے بدگمان ہوتا ہے. فرماتے ہیں اپنے آپ کے عیب کو ذرا گننا شروع کرو, اپنے آپ کے عیب کو گننا شروع کرو, اور پھر عیب کو گن گن کر کہو کہ اچھا 10 عیب, 15, 20 عیب تو تمہارے اندر ہو گئے, تو تم اپنے 20 عیب پر بھی اپنے آپ سے بدگمان نہیں ہوتے اور کسی بندے مومن کے ایک عیب کو دیکھ کر اس سے بدگمان ہوتے ہو. یہ تمہارے اندر کی خباثت ہے. اور پھر فرماتے ہیں دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر 10 سال سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 10 سال تک اس کے ساتھ رہا, 10 سال تک اس نے وقت گزارا, اور 15 سال, 20 سال, 2 سال, ایک لمبی مدت تک زندگی گزارتا رہا, نہیں وہ آدمی بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. لیکن ایک عام سا آدمی آ کے کہتا ہے فلاں جو ہے نا ایسا ہے, بس ایک بات پر اپنے 10 سال, 12 سال, 5 سال کے تجربے کو ختم کر دیتا ہے اور دل میں اس سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ ایسے ہی ہے. یہ ہمارے باطن کی خرابی ہے. لہذا کبھی کسی انسان کے ظاہر عمل کو دیکھ کر ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح تھکے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ میں دریا کے کنارے جاؤں اور سیر کروں. دریا کے کنارے وہ سیر کر رہے تھے, دیکھا کہ ایک جوان بندہ ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک عورت ہے, وہ لیٹی ہوئی ہے اور ایک خاص قسم کی بوتل ہے, اس بوتل سے کچھ نکال نکال کے اس کو پلا رہا ہے. تو حسن بصری کے ذہن میں یہ خیال کچھ بدگمانی سی آ گئی کہ یہ کیسا فاسق و فاجر جوان ہے, لگتا ہے کسی اپنی آشتا کو رکھ کر, داشتہ کو رکھ کر اپنی کسی چاہنے والی کے ساتھ دریا کا سیر کر رہا ہے, اسے شراب کی گھونٹ پلا رہا ہے. اتنے میں ایک کشتی آ رہی تھی, وہ کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ اس میں ڈوبنے لگے. جیسے ڈوبنے لگے تو وہ جوان کودا, اور کودنے کے بعد 9 انسان کو اس نے بچا بچا کے باہر نکالا. ابھی 10واں انسان مل نہیں رہا تھا تو اندر سے وہ جوان آواز لگاتا ہے, اے بندے خدا, اے بندے خدا, خدا کے بندوں سے بدگمان ہوتے ہو, اے بندے خدا, خدا کے بندوں سے بدگمان ہوتے ہو, اگر تم بہت سچے اور پکے متقی ہو تو ایک بندے خدا ڈوب رہا ہے, اس کو نکال کے تو دکھاؤ. حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت میری آنکھ کھلی کہ اللہ اکبر, یہ جوان کتنا صاحب نسبت اور روشن دل ہے کہ اس کو ہمارا عیب کھل گیا کہ میں نے جو بدگمانی کی اس بدگمانی کا عیب اس پر کھل گیا, اور پانی کے اندر سے کہتا ہے کہ اگر تم بہت اچھے انسان ہو اور متقی پرہیزگار انسان ہو اور میں گناہگار ہوں تو میں نے تو 9 کو بچایا ہے, کم سے کم تم 1 کو تو بچاؤ. حضرت حسن فرماتے ہیں جب وہ بندہ باہر نکلا تو میں نے اس سے معافی چاہی, اس نے کہا میں مسافر ہوں, میری ماں تھکی ہوئی تھی, میں نے ان کو آرام کے واسطے لٹا دیا, پیاسی تھی, میرے پاس یہی بوتل ہے, کوئی دوسرا برتن نہیں تھا, اس بوتل سے میں اپنی امی کو پانی پلا رہا تھا. میرے دوستو, ہم کسی دوسرے کے عمل کو دیکھ کر بدگمان ہو جائیں ایسا نہیں ہے. کسی انسان سے بدگمان ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں. تو جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں اس میں ایک گناہ بہت خطرناک جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے, دوسرا گناہ بدگمانی سے ہے. اگر یہ زبان کے گناہ ختم ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابی ختم ہو جائے.
گھروں کی بہت ساری خرابی ختم ہو جائے، اگر ہمارے گھروں میں ہماری زبان نرم ہو جائے، اگر ہمارے گھروں میں ہماری زبان ماں باپ کے سامنے پست ہو جائے، ہماری زبانیں عورتوں کے سامنے نرم ہو جائے، تو ہمارے گھر کی بہت ساری خرابیاں ختم ہو جائے. اللہ رب العزت ان حقوق العباد والے گناہوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بالمقابل یہ ایک جوہر ہے انسان کے پاس کہ کسی انسان کا کوئی عیب تو کیا، بلکہ کسی انسان سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس تکلیف کو انسان اپنی زبان سے کہنے کے بجائے اس کو معاف کر دے. یہ حسن معاشرت کا سب سے بہترین جوہر ہے. پاکیزہ پرسکون زندگی گزارنا، خوشگوار اور پربہار زندگی گزارنے کا سب سے بہترین راز یہ ہے کہ دوسرے کے عیب کو انسان بیان کرے، دوسروں سے بدگمان ہو، اس کے بجائے اگر کسی اور سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اس کو اور کشادہ دل ہو کر معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، بہت ساری احادیث اور واقعات ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ مجوسی تھا، اس کی طرف سے ایک نالا بہتا تھا جو گندگیاں بار بار آتی تھیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زمانے کے بعد اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارے گھر سے یہ نالی آ رہی ہے اور مجھے روزانہ صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس بندے نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ مجھ سے آپ کو اتنے دنوں سے تکلیف پہنچتی رہی اور کبھی بھی آپ نے چہرہ بگاڑ کر مجھ سے ملاقات نہیں کی، اور آج بھی جو آپ مجھے بلا کر کہہ رہے ہیں وہ بڑے نرمی کے انداز میں، کیا وجہ ہے؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا جس اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں اس اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، میں محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس بنیاد پر میں تجھے عفو درگزر کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، غصے کو میں دباتا رہا. تو اس نے کہا کہ اچھا، جب ایمان والے کی معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، سماجی اور گھر کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے تو زبان سے ظاہر کرنے کے بجائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پر ان کی نظر ہوتی ہے اور ہر قدم پہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے محسنین میں شامل فرما دے. جس دین کے ماننے والے ایسے ہو سکتے ہیں وہ دین غلط نہیں ہو سکتا. اے مالک میں دینار، میں اپنا راستہ تو بعد بند کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو. یہ ہمارے حسن معاشرت پاکیزہ زندگی نے دوسروں تک اسلام کو پہنچایا ہے. آج دوسروں تک اسلام کو کیا پہنچائے، ہمارے آپس میں نفرتوں کو پھیلایا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کے گناہوں کو سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایک بات کہ ہم کسی کو معاف بھی کریں اور ہم سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے، زبان سے کسی بھی طرح اگر تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس سے معافی چاہ لیں، اور ہمارے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ہم اپنی 60 سالہ زندگی میں، 50 سالہ زندگی میں نہیں معلوم گناہوں کا کتنا بڑا گٹھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے معافی چاہتے ہیں، چھوٹی سی زبان ہلا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں کے گٹھر ہیں، پہاڑ جیسے میرے گناہ ہو چکے، وہ سارے گناہوں کو اللہ سے معاف کرانا چاہتے ہیں مگر ہمارا دل اتنا بڑا بھی نہیں کہ اپنے بھائی کے گناہ کو معاف کر دیں. وہ پاک پروردگار نے اگر کہہ دیا کہ میرے بندے کے ایک گناہ کو، ایک غلطی کو تم معاف کرنے پر تیار نہیں ہو اور مجھ سے ہزاروں گناہ اور ہزاروں غلطی کو معاف کرانا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پاک پروردگار ہم سے یہ کہہ دے تو ہم تو خسارے میں رہ جائیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے واسطے کافی ہو. جب دیکھو کہ گناہ بہت پھیل گیا ہے، معصیت بہت پھیل گئی ہے، جہاں دیکھو گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کنارہ کش ہو جاؤ، اپنے گھر میں آ جاؤ. اور تیسری بات آپ نے فرمایا وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہ پر رو، دوسرے کے گناہ کو مت دیکھو، اپنے گناہ پر رو. اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر آئیں گی تو ان تین باتوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. انہی تین باتوں میں حقیقت ہے کہ معاشرت کا حسن چھپا ہوا ہے، معاشرت کی اچھائی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے. آج جو ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے،
زندگی میں بے برکتی ہے، اعمال کے اندر کوئی روح اور کوئی جان نہیں ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم دوسرے کو ستاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال تک نہیں آتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ ان کا معمول تھا، ایک وقت مقرر تھا، جس وقت مقرر میں تصنیف و تعلیف کیا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اس وقت میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ وہ اپنے تصنیف کے کمرے میں گئے، قلم لیا، قرآن سامنے، حدیث سامنے، فقہ کی کتابیں سامنے، دیگر علوم کی کتابیں سامنے ہیں، مگر جب لکھنا چاہتے ہیں تو ذہن میں کوئی مضمون ہی نہیں آتا، کوئی جملہ ہی نہیں آتا، کوئی بات ہی نہیں آتی، قلم ہی نہیں چلتا۔ کافی دیر تک حیران رہے کہ آج کیا بات ہے کہ میرا ذہن نہیں چلتا، کوئی بات نہیں آتی۔ تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی آج لغزش ہو گئی، اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا۔ سوچتے رہے کہ فجر کے بعد سے لے کر اب تک تو الحمدللہ میں نے آنکھوں کی، زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کی ہے، گناہ کون سا ہوا؟ پھر سوچتے رہے تو ایک بات یاد آئی کہ آج صبح فجر کے وقت میری اہلیہ اپنے رشتے میں ملنے کے واسطے گئی ہیں، اور مرغی پالے ہوئے تھے، تو مرغیاں جو ہیں وہ دربے میں ہیں، اور صبح کے 9-10 بج رہے ہیں۔ تو اہلیہ نے کہا کہ فجر کی بات اتنی دیر کے بعد آپ مرغیوں کو چھوڑ دیجئے گا، دانا اور پانی سامنے ڈال دیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، 9 بجے تک مرغیاں دربے میں بند ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق کو میں نے حق ضائع کیا، اللہ کی ایک مخلوق کا حق ضائع کیا ہے۔ لگتا ہے اسی حق تلفی کی بنا پر، اسی تکلیف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فیضان علم کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا قلم نہیں چل پاتا، میرا ذہن و دماغ نہیں چل پاتا، اللہ نے فیض بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کتابیں بند کی، اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گیا، گھر جا کر مرغیوں کو کھولا، ان کو دانہ دیا، پانی رکھا، توبہ کرتے واپس آیا۔ اللہ آپ کی ایک مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ اب مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر فرماتے ہیں جیسے میں آ کر بیٹھا ہوں میرے اوپر علم کی بارش ہونے لگی۔ ایک بے جان چھوٹی سی مخلوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اس پر فیضان علم بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ عبادت پہ عبادت کرتے رہیں، اور ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے، ماں باپ کا دل دکھا ہے، بڑے کا دل دکھا ہے، چھوٹے کا دل دکھا ہوا ہے، تو عبادت پہ عبادت کرتے رہیں، فیض کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا ہے۔ اگر اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فیض کا دروازہ دل سے کھلے، نور کا دروازہ کھلا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذات سے، زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، کسی سے، کسی بندے خدا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آخری بات سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا سے رحلت کرنے کا جب وقت آ گیا، حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم میں سے کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہو تو یا تو معاف کر دے یا وہ ہم سے بدلہ لے لے۔ آپ سوچئے یہ جملہ حضرات صحابہ کے دلوں پر کس قدر پتھر بھر کر گرا ہوگا کہ جن صحابہ نے آج تک اپنی سارے جان، اپنے مال کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کیا ہے، ایک اشارے پر شہادت کے لیے کود پڑتے تھے، ایک اشارے پر شہادت کے لیے جانا، اللہ کی راہ میں جانا، گویا اس بات کو مانتے ہوئے جانا ہے کہ اب آپ کے اشارے پر میں اپنے بچوں کو یتیم سمجھ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو گویا بیوہ سمجھ کے جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو گویا بے اولاد سمجھ کے جا رہا ہوں۔ جو حضرات صحابہ آپ کے ایک اشارے پر جان کا نذرانہ ہر دم پیش کرتے ہوں، ان صحابہ سے آپ کہیں کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، صحابہ کرام تو تھم گئے، چہرہ ان کا جھک گیا، حیران ہو گئے کہ آج میرے پیارے آقا کس بات پہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ عجیب بات، ایک سناٹا سا چھا گیا، کنارے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عکاشہ بن محسن بعض روایتوں میں نام آتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ صحابہ کے دل پہ یہ بات بجلی کی طرح گری، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اچھا اگر تکلیف پہنچی تو آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، کیا آج ہمارا وہ ظرف ہے؟ کیا آج ہمارے اندر وہ سکت ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ آؤ بدلہ لے لو؟ سردار کائنات وہ کہتے ہیں آؤ بدلہ لے لو، اب وہ آنے بھی لگا، جیسے جیسے وہ آ رہا ہے حضرات صحابہ تعجب میں اور ڈوبے جا رہے ہیں، یہ کون ہے، کیسا ہے، صحابی ہو کر آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جب یہاں قریب پہنچا تو آپ نے کہا کیا تکلیف پہنچی؟ کہنے لگے کہ غزوہ حنین یا کسی اور غزوے کا نام لیا، کہ اس میں آپ صف بندی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کے کنارے لوہا لگا ہوا تھا، آپ جب صف بندی فرما رہے تھے تو صف بندی کرتے ہوئے اس عصا اس نیزے کے کنارے سے میرے کندھے پر لگ گیا تھا اور تھوڑا سا خراش آ گیا تھا، وہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس روایت کو پڑھیے اور سنیے تو دل کانپ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ حیران، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ اور وہ صحابی بھی دیکھیے کیسے، صحابی نے کہا پیارے آقا بدلہ تو اس وقت مکمل ہوگا جبکہ آپ کے پیٹھ پر آپ کے کندھے پہ کوئی کپڑا نہ ہو، کیونکہ مجھے جو میدان میں آپ کا نیزہ لگا تھا اس نیزے کے وقت میرے کندھے پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور آپ تو اپنے بدن پر کپڑا رکھے ہوئے ہیں، تو کپڑے کے اوپر سے اگر میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا، میں تو پورا پورا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھیے کہ آپ نے مسجد نبی میں فرمایا تھا کہ دنیا میں بدلہ دے دینا آسان ہے مگر میرے واسطے آخرت میں بدلہ دینا بہت مشکل کام ہے۔ جو پیارے آقا کسی اور کے حق کے بارے میں فرماتے ہوں تو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں بدلہ دینا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر میرا تیرا بدن کھلا تھا تو آپ میں اپنے بدن کو کھول دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر کو ہٹائی، وہ صحابی عکاشہ بن محصن پیچھے آئے اور آنے کے بعد ایک دم سے آپ سے چمٹ گئے، ایک دم سے چمٹ گئے، اپنے سینے کو آپ کے پیٹھ سے چمٹا دیا اور آپ کے کندھے پر جو مہر نبوت تھے اس مہر نبوت کو بار بار چومنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے پیارے آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، کیا آپ کا غلام آپ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ لیکن جب آپ نے کہا بدلہ لے لو تو بدلے کے بہانے سے آج مجھے مہر نبوت کو چومنے کا موقع مل گیا۔ وہ صحابی تھے، ہوش مند تھے، لیکن ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے غلام کو بھی بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اگر ہم سے آپ سے کسی اس کی تکلیف پہنچ گئی ہو، گھر والوں کی تکلیف پہنچی ہو، دوست احباب کی تکلیف پہنچی ہوئی ہو، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس موقع سے اس سے معافی تلافی کر لیں۔ کہ دنیا میں معافی تلافی کر لینا یہ عزت کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری گناہ، باطنی گناہ، حقوق اللہ کے گناہ اور حقوق العباد کے گناہوں سے بطور خاص بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔